Alhamdulillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa'audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim, fastabaqu sirata fa'anna yubsirun. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم اليوم نختم على أفواههم آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ اور ہم سے ان کے ہاتھ بات چیت کریں گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جنہیں یہ کیا کرتے تھے حساب کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ حساب کی سب سے پہلی کیٹیگری یہ ہے کہ بغیر حساب کے بغیر سزا کے اس امت کے کچھ خوش نصیبوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے بعد حساب کی دوسرے نمبر کی کیٹیگری یہ ہے کہ ان کی صرف پیشی ہوگی اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان کے سامنے ان کے اعمال کو گنوائیں گے ان کے اعمال کو بیان کریں گے ان کے اعمال کا اقرار کروائیں گے کہ تم نے یہ کیا تھا کہ نہیں تم نے یہ کیا تھا کہ نہیں تم نے یہ کیا تھا کہ نہیں اعمال صرف پیش کیے جائیں گے اور بندہ اپنی شرافت کی وجہ سے اقرار کرتا جائے گا اور یہ سمجھتا جائے گا کہ اب میں ہلاک ہو گیا لیکن اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنے لطف و کرم سے ارشاد فرمائیں گے کہ یہ میرے بندے کیا دنیا میں کسی کو پتا چلا تھا ان نافرمانیوں کا وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کسی کو پتا نہیں چلا تھا آپ نے ستاری کا معاملہ فرمایا تھا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جب دنیا میں کسی کو پتا نہیں چلنے دیا تھا تو آج قیامت کے دن آخرت میں بھی کسی کو پتا نہیں چلے گا جا میں نے تجھے معاف کر دیا اور اتنا ہی نہیں بلکہ تیرے جتنے گناہ تھے ان سب کے بدلے میں نے تجھے نیکیاں لکھ دی اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ان خوشبخت بندوں میں سے فرمائے اس کے بعد جو ہے تیسری قسم ہے جراح اللہ جل جلالہ عام منوالو کراس ایگزامینیشن کریں گے اس کی جراح ہوگی پکڑ ہوگی فلاں جگہ پر فلاں وقت یہ گناہ تم نے کیا تھا کیوں کیا تھا آنکھ کا گناہ کیوں کیا تھا کیا ہماری نعمت نہیں تھی کان کے گناہ کیوں کیے تھے کان ہم نے اس لیے دیے تھے اس کی باقاعدہ جرح ہوگی پکڑ ہوگی اور حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیحین کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من نوکش فقد ہلک جس پر جرح ہوئی جس کی پکڑ ہوئی وہ تو یقیناً ہلاک ہو گیا جہنم میں جائے گا اللہ تعالی ہماری پکڑ سے حفاظت فرمائے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا اے اللہ تو ہمارے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرما اور حساب یسیر کا مطلب کیا ہے وہی پیشی ہوگی صرف پوچھ پاچھ نہیں زیادہ اب چونکہ جن پر جرح ہوگی تو یہ اللہ جل جلالہ عام نوالہ کہ یہاں تقدیر میں لکھا ہی ہوا ہے کہ جن پر جرح ہوگی وہ جہنم میں جائیں گے تو شروع ہی سے اس کے اسباب بھی تیار کیے جائیں گے تو جن پر جرح ہوگی وہ اللہ کے سامنے جھوٹ بولیں گے
جن کو معاف کرنا منظور ہے، جس کی تقدیر میں معافی ہے، تو اس کے اسباب بھی ایسے ہی تیار کیے جائیں گے، وہ اقرار کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ کو اقرار بہت پسند ہے، اپنی صفائی پسند نہیں ہے. جو شخص غلطی کے بعد اپنی صفائی پیش کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنی غلطی پر مصر رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی اصلاح نہیں چاہتا، وہ اپنے کو درست کرنا نہیں چاہتا. اس کی غلطی ہو جائے اور غلطی ہو جانے کے بعد اس غلطی کو صحیح بنا کر پیش کرے کہ نہیں نہیں اصل میں بات یہ ہے کہ آپ کو ذرا غلط فہمی ہو رہی ہے، میرا مطلب یہ تھا، میری مراد یہ تھی، یا یوں ہو گیا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سنسیئر نہیں ہے، وہ مخلص نہیں ہے، وہ دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور جو شخص گردن جھکا کر اقرار کر لے کہ جی حضرت جی بات آپ کی صحیح ہے، میری غلطی ہے، معاف فرما دیجیے، تو سمجھو کہ اصلاح مقصود ہے. اور جہاں خلوص اور اخلاص آ جاتا ہے وہاں اصلاح بھی ہو جاتی ہے، وہاں محبت میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں محبت میں کمی ہوگی. تو ان کو جب لایا جائے گا، مشرکین کو لایا جائے گا اور مشرکین سے کہا جائے گا کہ میں نے تمہیں اتنی ساری نعمتیں دی اور میں نے تمہیں پہلے سے تاکید کی تھی کہ عبادت میری ہی کرنی ہے، یہ پیشانی میں نے تمہیں دی تھی اور پیشانی صرف میرے در پہ جھکنے کے قابل بنائی تھی، تم ادھر ادھر دوسرے دروں کو تلاش کرتے تھے، ایک در کو چھوڑ کر ہزاروں در پر جاتے تھے، تو وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے پروردگار اللہ کی قسم، واللہ اللہ کی قسم، ربنا جو کہ ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، ہم نے کہاں شرک کیا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہیں گے. مشرک بھی مکر جائے گا. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ مسکرائے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا کہ آپ کے چہرے انور پر مسکراہٹ کے آثار ہیں، آپ کس سبب سے مسکرا رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن بندے کی جو اس کے رب کے ساتھ گفتگو ہوگی، اس گفتگو پر غور کر کے مسکرا رہا ہوں. تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ گفتگو ہمیں بھی سنائیے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور کھڑے ہو کر کے یہ کہے گا کہ کیا آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بالکل ہم نے کہا ہے، آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا. تو یہ بندہ کہے گا کہ جب کسی پر ظلم نہیں ہوگا تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ جس وقت آپ میرا حساب لیں، اس وقت یہ میرے جسم میں سے کسی گواہ کو تلاش کر کے لائیں، گواہ ایسا ہو جسے میں چوز کروں، تھرڈ پارٹی ہو، میرے جسم میں سے گواہ لائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب یہ درخواست پیش کرے گا اس خیال کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ میرے جسم میں سے کس کو گواہ بنائیں گے، اس لیے کہ میری زبان تو میرے قابو میں ہے اور بولنے کا کام تو زبان ہی کرتی ہے، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ فوراً ارشاد فرمائیں گے کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، بہت اچھی بات ہے، آج تو ہی اپنا خود حساب کر لے، جب تو یہ چاہتا ہے تو خود حساب کر لے. اور اس کے بعد جو ہے الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، زبان اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے. وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ بات چیت کریں گے، ہاتھ کہیں گے کہ ہاں اس سے چوری کرتا تھا، اس سے نامحرم عورتوں کو ہاتھ لگاتا تھا، اس سے حرام چیزوں کو کھاتا تھا، حرام چیزوں کو استعمال کرتا تھا، اس سے سود لیتا تھا، اس سے سود دیتا تھا، ناپاک چیزوں کو پکڑتا تھا، ٹی وی کو اس سے آن کرتا تھا، موسیقی اور گانے بجانے سننے کے لیے ریڈیو کو اس سے آن کرتا تھا. خود یہ ہاتھ کہے گا کہ یہ سارے کام میں ہی کرتا تھا. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر بھی بولیں گے، گواہی دیں گے، کہ انہی قدموں سے کلبوں کی طرف جاتا تھا، انہی قدموں سے ناچ گانوں کو سننے کے لیے جاتا تھا، قوالی کی محفل میں جاتا تھا، ناجائز کاموں میں جاتا تھا، انہی قدموں سے ناجائز کام کرتا تھا، ڈانس میں مشغول ہوتا تھا۔ یہ پیر خود کہیں گے کہ یہ سارے کام میں کرتا تھا۔ تو یہاں پر تو یہ بتایا گیا کہ ہاتھ گواہی دیں گے اور پیر گواہی دیں گے، اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ سورہ دوسری سورت میں فرماتے ہیں کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاؤُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کہ ان کے خلاف ان کے کان گواہی دیں گے کہ ان کانوں سے فلاں چیز سنا کرتا تھا، وَأَبْصَارُهُمْ اور ان کے خلاف ان کی نگاہیں اور ان کی آنکھیں گواہی دیں گی کہ مجھ سے یہ نامحرم عورتوں کو دیکھتا تھا، مجھ سے یہ ٹی وی ویڈیو پر فلم دیکھتا تھا۔ وَجُلُودُهُمْ اور ان کے جسم کی ہر ہر ان کے جسم کے ہر ہر حصے کی چمڑی گواہی دے گی، بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تیسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ان کے خلاف ان کی خود زبانیں بھی گواہی دیں گی، زبان بھی قابو میں نہیں رہے گی، قدم بھی گواہی دے گا، ہاتھ بھی گواہی دیں گے، کان بھی گواہی دیں گے، آنکھ بھی گواہی دیں گے، اور جسم کا ہر ہر عضو گواہی دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو بھی کھول دیں گے کہ بھائی چلو نا اس سے بھی گواہی لے لو، یہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بول رہی تھی۔ وَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ ان کی زبانیں ان کے خلاف گواہی دے گی۔ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ پھر اس زبان کو اپنی اصلی حالت پر لوٹائیں گے تو یہ زبان جسم کے اعضا سے کہے گی، اور یہ شخص جب اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی بارگاہ میں گزارش پیش کرے گا کہ ادھر ہی سے گواہ لائیے، تو اس کے بعد جب یہ دیکھے گا کہ یہ تو پیر بھی بول رہا ہے اور ہاتھ بھی بول رہے ہیں تو یہ اپنی زبان سے کہے گا کہ تمہارا ناز ہو، تم مٹ جائے اور مر جائے، تمہیں جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تو میں جھوٹ بول رہا تھا، لیما شہید تم، تم نے کیوں گواہی دی میرے خلاف؟ تو جسم کے سارے اعضا بول اٹھیں گے کہ انتقن اللہ الذی انتک کل شیء، ہم کیا کریں، جس ذات نے زبان کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اسی ذات نے ہمیں بھی بولنے پہ مجبور کیا، ہم کیا کریں، بولنا ہی پڑا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت فرماتے ہیں، امام مسلم نے اس کو بھی نقل فرمایا ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے دیدار کی بات چیت ہو رہی تھی، اللہ کی زیارت کی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت اور اللہ کے دیدار میں ہمیں کسی قسم کی تکلیف ہوگی، بھیڑ جو اتنی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جب بادل کا دن نہ ہو، آسمان صاف ہو، اس وقت تم سب کو سورج دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بادل صاف ہو اور رات کو چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہو، اس وقت تمہیں کسی قسم کی تکلیف ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا دیدار بھی اسی طرح ہوگا، کسی کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، سب دیکھ سکیں گے اطمینان سے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، کیا میں نے تجھے آنکھیں نہیں دی تھی؟ وہ کہے گا ضرور دی تھی۔ کیا میں نے تجھے کان نہیں دیے تھے؟ یقیناً آپ نے دیے تھے۔ کیا میں نے تجھے پورا جسم نہیں دیا تھا؟ یقیناً آپ نے دیا تھا۔ کیا میں نے تجھے مال و اسباب نہیں دیے تھے؟ ہاں بالکل آپ نے دیا تھا۔ کیا میں نے تجھے بیوی نہیں دی تھی؟ بالکل آپ نے دی تھی۔ کیا میں نے تجھے عزت سے نہیں نوازا تھا؟ بالکل آپ نے عزت سے نوازا تھا۔ ساری نعمتوں کا ذکر ہوگا اور وہ اقرار کرتا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ اس کے بعد پوچھیں گے کہ اے میرے بندے، ذرا مجھے یہ بتا کہ جب تو ان ساری نعمتوں میں دنیا میں رہتے ہوئے گوتے لگا رہا تھا، اس وقت میں بھی تجھے کبھی یاد آتا تھا کہ نہیں؟ تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ تو یاد نہیں آتے تھے، آپ یاد نہیں آتے تھے۔ کبھی تجھے یہ خیال آیا تھا کہ نہیں کہ میرے سامنے آ کر تجھے کھڑے ہونا ہے، یہ جرح ہو رہی ہے دیکھو پکڑ، कि कभी तुझे ये भी ख्याल आता था कि नहीं मेरे सामने आकर जवाब देना है, वो कहेगा अल्लाह ताला मैं तो आपको बिल्कुल भूला हुआ था, कभी ये ख्याल नहीं आता था। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु इरशाद फरमाएंगे, हुक्म फरमाएंगे जहन्नम में उसको फेंक दिया जाएगा। दूसरे शख्स के साथ भी यही मामला पेश आएगा, तीसरे के साथ भी यही मामला पेश आएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसमें चंद हजरात ऐसे भी होंगे कि उनको जब लाया जाएगा और अल्लाह ताला पूछेंगे कि मैंने ये नेमतें दी थी, मैंने ये नेमतें दी थी, मैंने ये नेमतें दी थी, इकरार करते जाएंगे, अल्लाह पूछेंगे कि मैं भी कभी याद आता था कि नहीं, वो कहेंगे अल्लाह ताला एक सेकंड के लिए आपकी जात से हम गाफिल नहीं थे, हम तो हर वक्त आपको याद फरमाते थे और मेरी नेमतों के हुकूक अदा किए थे, तो खुद अपनी तारीफ के पुल बांध देगा कि इतना इतना खैरात करते थे, इतने इतने सदकात, इतनी इतनी नमाजें, इतने इतने रोजे, इतनी इतनी तहज्जुद, इतना इतना अल्लाह के रास्ते में देना। अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु इरशाद फरमाएंगे कि हमारे रिकॉर्ड में तो इसमें से कुछ भी नहीं है, आप जो ये हमारे सामने कह रहे हैं कि आपने इतना इतना कुछ किया है, तो हमारे रिकॉर्ड में तो कुछ भी नहीं है। तो वो कहेगा अल्लाह ताला आपका रिकॉर्ड जो है कुछ गलत मालूम हो रहा है, हम जानते हैं कि हमने ये अमल किए हैं कि नहीं, करने वाला ज्यादा जानता है या सामने वाला ज्यादा जानता है, अमल तो हमने किए थे। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे कि क्या मैं तुम्हारे खिलाफ कोई ऐसा गवाह पेश करूं जो तुम्हारा ही हो, वो कहेगा कि बिल्कुल पेश कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके दिलो दिमाग में ये बात होगी कि मेरे खिलाफ अल्लाह ताला गवाह कहां से लाएंगे, मेरे खिलाफ, बस ये कहेगा कि हां जरूर लाइए, बस अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालो उसकी जुबान को बंद कर देंगे। और हदीस में आता है कि सबसे पहले उसकी रान को हुक्म होगा कि तू बोल, उसकी रान बोलना शुरू करेगी, एक एक करके, एक एक करके जिस्म के सारे आजा उसके खिलाफ गवाही देंगे और इस गवाही की बुनियाद पर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालो इरशाद फरमाते हैं कि अल्यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, आज के दिन उनके मुंहों पर मोहर लगा देंगे, जुबान बंद, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और हमसे उनके हाथ बातचीत करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम, और उनके पैर, उनके कदम आज गवाही देंगे, बिमा कानु यकसिबून, उन कामों की जिन्हें ये किया करते थे, जिन्हें ये कमाया करते थे। हमें अल्लाह ताला मुतनब्बे करना चाहते हैं कि हमारी बारगाह में हमारे रहमो करम से अगर किसी की माफी हो गई तो हो गई, लेकिन जितने रहमो करम की हमारे अंदर कुदरत और ताकत है, इतने ही इंतकाम लेने की भी कुदरत और ताकत है। और उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु की जितनी सिफात हैं, जैसे गफूर हैं, रहीम हैं, इसी तरह शदीदुल इकाब है, सख्त सजा देने वाले, इसी तरह मुंतकिम है, बदला लेने वाले, तो इनमें से हर हर सिफत का कियामत के दिन जुहूर होगा। इसलिए कि एक आदमी आलिम हो और इसके इल्म का जुहूर न हो, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि उसके पास इल्म की सिफत नहीं है। तो अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु मुंतकिम हो, आपके अंदर इंतकाम की सिफत है, सख्त सजा देने की सिफत है, और किसी की भी पकड़ न फरमाए, तो इसका मतलब यह है कि वो सिफत आप में मौजूद ही नहीं है। तो कल जो है सारी सिफतों का जुहूर होगा, उसमें से एक सिफत अदल है कि अल्लाह के, अल्लाह जल्ल जलालहु अम्मन वालहु की 99 सिफात में से एक सिफत है कि आप इंसाफ करने वाले हैं, और इंसाफ उसी वक्त होगा जब जहन्नमियों को जहन्नम में फेंके और जन्नतियों को जन्नत में दाखिल करें। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो ये सारी चीजें होने वाली हैं, और फिर अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं कि ये जो खिलाफ तबा चीज जो तुम्हें नजर आ रही है कि भाई जुबान बंद हो जाएगी, जिसका काम बोलने का है, और पैर बोलेंगे और हाथ बोलेंगे, ये कैसे हो सकता है? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमारे पास इतनी कुदरत है कि अगर हम चाहें तो इस वक्त भी खिलाफ तबा काम कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो तुम्हारी आंखों को मलिया मेट कर दें, तुम्हारी बिनाई को हम सल्ब कर लें, तुम्हारी बिनाई हम इसी वक्त ले लें। और दुनिया में ऐसा होता है, इन्फिरादी तौर पर भी होता है, इज्तिमाई तौर पर भी होता है, किसी जगह पर कोई वबा फैलती है तो वहां के रहने वालों की सबकी बिनाई चली जाती है, और किसी जगह पर एक शख्स किसी मर्ज में मुब्तला होता है उसकी बिनाई चली जाती है, تو اللہ جل جلالہ امن والو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ خلاف طبع دنیا میں جب میں کام کر سکتا ہوں، جو تمہارے سامنے ہے کہ آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے تو دیکھنے کی صلاحیت کو میں سلب کر سکوں، تو پھر زبان کو بولنے کے لیے بنایا ہے، زبان کے بولنے کی صلاحیت بھی میں کھینچ سکتا ہوں. اور جو خدا جس صلاحیت کو کھینچ کر ختم کر سکتا ہے، وہ خدا دوسری جگہ پر صلاحیت کو پیدا بھی کر سکتا ہے. تو فرمائے کہ وَلَوْ نَشَاءُ لَتَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں. اور ملیا میٹ کرنے کا کیا مطلب؟ کہ نہ صرف یہ کہ بینائی چلی جائے، بلکہ ہمارے پاس اتنی قدرت ہے کہ تمہاری آنکھوں کو بالکل چوپٹ کر دیں، آنکھیں بالکل چوپٹ ہو جائیں. جیسے یہ چمڑی ہے یہاں چہرے کے اوپر، ایسی ہی یہاں آنکھیں بھی ہو جائے. ہم اس پر قدرت رکھتے ہیں، اور پہلی امتوں کے ساتھ ایسا ہم کر چکے ہیں. تو ولو نشاؤ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں ملیا میٹ ہو جائے، ان کی آنکھوں کو ہم ملیا میٹ کر دیں. فاستبق الصراط، پھر راستے کو جاننے کے باوجود وہ راستے کی تلاش میں دوڑتے پھریں. فانا یبصرون، لیکن کہاں ان کو راستہ نظر آئے گا؟ یہ جو راستہ یہاں سے میلبرن روڈ جانے کا ہے وہ تمہیں پتا ہے، لیکن اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھوں کو ملیا میٹ کر دے، پھر تم ادھر ادھر چکر لگاتے پھرو اور دوڑتے پھرو، تمہیں راستہ نظر نہیں آئے گا. اس وقت یہ ہمارا رحم و کرم ہے اور ہمارا فضل و کرم ہے کہ ان آنکھوں کے ذریعے تم لندن تک پہنچ جاتے ہو، لیکن اگر ہم تمہاری آنکھوں کو ملیا میٹ کر دے تو تم پھر لندن تک نہیں پہنچ سکتے. اور اللہ جل جلالہ وامن والہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت کا عالم تو یہ ہے کہ یہ تو صرف ایک آنکھ کی بات تھی، ہماری قدرت تو اتنی ہے کہ اگر ہم چاہے تو تمہاری شکلوں ہی کو بدل دیں. ولو نشاء لمسخناہم، اور اگر ہم چاہیں تو ہم انہیں مسخ کر دیں، ہم انہیں مسخ کر دیں، ان کو خنزیر بنا دیں، ان کو بندر بنا دیں، جیسے ما قبل کی امتوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. علی مکانتہم، اس حال میں کہ وہ اپنی ہی جگہ پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، ان کے چہروں کو مس کر دیں، انہیں خنزیر بنا دیں، انہیں بندر بنا دیں. اور یہ تبدیلی پر بھی ہماری قدرت تو ہے کہ انسان کو خنزیر بنا دیں، انسان کو بندر بنا دیں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ہمارے پاس قدرت ہے کہ صحیح سالم انسان کو اپاہج بندر بنا دیں، صحیح سالم انسان کو اپاہج خنزیر بنا دیں. تو ایک تو یہ تبدیلی اور تغیر ہوگا کہ انسان جانور بن گیا، اور ساتھ میں اپاہج. تو فمستتاؤ مضیم ولا یرجعون، وہ اپنی جگہ پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں گے. فمستتاؤ مضیم، نہ آگے چلنے کی قدرت رکھ سکیں گے، ولا یرجعون، اور نہ پیچھے لوٹنے کی قدرت رکھ سکیں گے، اپنی ہی جگہ پر بےچارے ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں گے. تو جو خدا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، اور جس خدا نے یہ کام کیے ہیں، جن کا تمہیں علم ہے، جن میں سے بعض چیزیں تمہارے سامنے ہیں اور آئی ہیں، تاریخ جن چیزوں کو بتاتی ہیں، یا تمہارے سامنے وہ چیزیں ہوئی ہیں، جو خدا ان چیزوں پر قدرت رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں خلاف طبیعت ہے، تو کیا وہی خدا قیامت کے دن ان اعضا کو خلاف طبیعت صلاحیت نہیں دے سکتا؟ یقیناً دے سکتا ہے. ایک بات تو یہ ثابت ہوئی. دوسری بات، اللہ جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیامت کے عذاب تو ہیں ہی ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں تمہاری آنکھوں کو ملیا میٹ کر کے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں، اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں تمہارے چہروں کو مس کر کے خنزیر اور سور کے بنا کر دنیا ہی میں تمہیں سزا دے سکتے ہیں، اور ہمیں دنیا میں ایسے بنا دے کہ تم آگے پیچھے چلنے کے قابل بھی نہ رہیں. اس وقت جو پیغمبر کے خلاف ساری تمہاری دوڑ دھوپے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں، لیکن ہمارا کتنا رحم و کرم ہے کہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود تمہاری صلاحیتوں کو ہم سلب نہیں کرتے، صلاحیتوں کو سلب نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تمہیں آنکھیں دے رکھی ہیں کہ میری قدرت کو دیکھ کر، میری قدرت کو دیکھ کر میرے اوپر ایمان لے آؤ. ہم نے یہ زبان دے رکھی ہے کہ اس زبان کو استعمال کر کے کلمہ پڑھو. ہم نے یہ کان دے رکھا ہے کہ اس کان کے ذریعے پیغمبر کی بات کو سنو. ہم نے یہ عقل دے رکھی ہے کہ اس عقل سے سوچو کہ حق کیا ہے. لیکن ہمارے اتنے رحم و کرم کے بعد بھی ان اعضا کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر حق کو نہیں پہچانو گے تو یاد رکھو، کل قیامت کے دن یہی اعضا تمہارے خلاف گواہی دیں گے. اور آگے ارشاد فرمایا، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کہ اگر تمہیں ابھی بھی یہ شبہ ہو رہا ہے، اگر یہ شبہ ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن ہاتھ کیسے بولے گا، قیامت کے دن پیر کیسے بولیں گے، قیامت کے دن کان کیسے بولے گا، قیامت کے دن آنکھ کیسے بولے گی، اگر یہ شبہ ہو رہا ہے تمہیں، اور تمہارے سامنے دنیا کے یہ تغیرات بھی نہیں ہے کہ دیکھنے والا آدمی نابینا ہو گیا یا دیکھنے والی ایک پوری جماعت نابینا ہو گئی، یہ نہیں ہے، تو پھر ایک چیز تو ایسی ہے کہ جو ہر شخص کے سامنے ہوتی ہے، اسے ہر شخص دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ چیز اسی کے اوپر گزرتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ تمہاری جوانی کی صلاحیتوں کو لے کر بڑھاپے میں نہیں پہنچاتے، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے طبیعت میں واپس لوٹا دیتے ہیں، بچے جیسا بنا دیتے ہیں، جیسے بچپن میں یہ سننے کے قابل نہیں تھا بڑھاپے میں سننے کے قابل نہیں رہا، جیسے بچپن میں اس کی عقل کام نہیں کر رہی تھی اب بڑھاپے میں کام نہیں کر رہی ہے، جیسے بچپن میں راحت کی چیزوں سے گھبراتا تھا اسے نقصان دہ سمجھ کر تو بڑھاپے میں بھی بعض راحت کی چیزوں سے نفرت ہو جاتی ہیں، جیسے بچپن میں چل نہیں سکتا تھا بڑھاپے میں چل نہیں سکتا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہر شخص پر اس کا تو دور گزرتا ہے، تو جو خدا ان ساری صلاحیتوں کے بغیر پیدا کر کے جوانی میں پہنچا کر یہ ساری صلاحیتیں دے سکتا ہے، اور ان ساری صلاحیتوں کو دینے کے بعد بڑھاپے میں پہنچا کر پھر ساری صلاحیتوں کو لے سکتا ہے، وہی خدا زبان کی صلاحیتوں کو کھینچ کر وہ صلاحیت قدم کو اور ہاتھ کو بھی دے سکتا ہے۔ بہت ہی لطیف تفسیر فرمائی ہے حضرات مفسرین نے کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، کہ جسے ہم عمر دراز کرتے ہیں، جس کی عمر لمبی کرتے ہیں، جس کی عمر دراز کرتے ہیں، نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، ہم اسے طبیعت میں لوٹا دیتے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس میں اپنی پوری قدرت کو بیان فرمایا کہ ذرا اپنی خلقت پر بھی غور کرو کہ تم کیا تھے، کیا تھے اس وقت جو تم فخر کر رہے ہو، تمہاری ابتدا ایک منی کا قطرہ ہے، بالکل گندا قطرہ، وہ گندا قطرہ ہم اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے جسم سے نکال کر تمہاری بیویوں کے جسم میں پہنچاتے ہیں، رحم مادر میں پہنچاتے ہیں، اور رحم مادر میں پہنچانے کے بعد چار مہینے تک اس کی تربیت کرتے ہیں، اندر کون کون سی مشینریاں کام کر رہی ہے وہ تمہیں پتا نہیں، اندازہ تو تم کرو کہ چھوٹا سا بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے اتنا نازک ہوتا ہے کہ اٹھانے والا ڈرتا ہے کہ کہیں ٹوٹ نہ جائے، یہ نازک بچہ، اس کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں کس نے بنائی، ان چھوٹی چھوٹی انگلیوں پر ناخون کس نے لگائے، اس کے اوپر بال اگنے کی صلاحیتیں کس نے رکھی، یہ جو پورا جسم اور پورا ڈھانچہ تمہارے سامنے ہے، ثم خلقنا النطفة علقة ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين، مٹی کی اصل سے ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، مٹی کی اصل سے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی کے اصل سے پیدا ہوا، کیسے مٹی کے اصل سے، کہ غذا کھاتا ہے اور غذا جو کچھ بھی اگتی ہے وہ مٹی کی صلاحیت سے اگتی ہے، اس میں مٹی کا اثر ہوتا ہے، آپ جو ہیں ایک دانہ زمین میں بوتے ہیں اس کا درخت آتا ہے اس کے اوپر کئی دانے لگتے ہیں، یہ دانے کہاں سے آئے، یہ زمین ہی سے نکلے، یہ مٹی ہی سے بنے، یہ مٹی تبدیل ہو کر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اسے پھل کی شکل دے دیا، اسے سبزی کی شکل دے دی، اسے فروٹ کی شکل دے دی، نٹس کی شکل دے دی، اسے تم کھاتے ہیں، گویا مٹی کھا رہے ہیں، اور اس مٹی کے ذریعے اللہ تعالیٰ خون بناتا ہے، اور اس خون کے ذریعے اللہ نطفہ بناتا ہے، اور اس نطفے کے ذریعے انسان کو بناتا ہے، تو انسان کی اصل مٹی ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ، تو سب سے پہلے نطفہ بنایا ہم نے خون سے، اور خون کو بنایا مٹی سے، تو اصل مٹی سے ہے، اور اس نطفے کو پھر ہم نے رحم مادر میں پہنچا دیا، قرار مکین، ایک مضبوط اور پختہ جگہ پر کہ جہاں اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچتی، کوئی اس پر حملہ کرنے والا نہیں، کوئی اس کو ڈسٹرب کرنے والا نہیں۔ ثم خلقنا النطفة علقة، پھر اس نطفے کو ہم نے علاقہ بنا دیا، جمع ہوا خون بن گیا، وخلقنا العلقة مدغة، پھر یہ علاقہ جمع ہوا خون گوشت کا ٹکڑا بن گیا، وَخَلَقْنَا الْمُدْغَةَ عِظَامًا، اور پھر یہ جو گوشت کا لوتھڑا تھا، گوشت کا ٹکڑا، اسے ہم نے ہڈی بنا دیا، فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر یہ جو ہڈیاں بن گئی تھی ان ہڈیوں کے اوپر ہم نے گوشت چڑھا دیا۔ اب اندازہ کرو کہ یہ سارے مراحل سے گزر رہا ہے، اندر کون سی مشینری کام کر رہی ہے، باپ کو تو معلوم ہے ہی نہیں، لیکن خود ماں کو بھی معلوم نہیں، خود ماں کو بھی پتا نہیں کہ اس وقت میرے بچے پر کیا کیا گزر رہی ہے، اور کیسے کیسے وہ تیار ہو رہا ہے، کیسے اس کے یہ خون جمع ہوا، خون کیسے گوشت بن گیا، اور گوشت کے کیسے پھر اللہ تعالیٰ نے اندر اعضا بنائے، اور مکمل انسان کی تصویر، اور اس کے اوپر پھر ان ہڈیوں کے اوپر چڑھا دیا اللہ نے گوشت پوش کو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ منی کا قطرہ جو گزشتہ کل تک نفرت کا باعث تھا، ثم انشأناه خلقا آخر، چار مہینے کے بعد ایک فرشتے کو ہم بھیجتے ہیں اور وہ اس جسم میں روح پھونکتا ہے. اب یہ اب تک جو ایک ڈھانچہ تھا، صرف ایک جسم تھا، اب اس کے اندر روح پڑ رہی ہے، روح پڑ رہی ہے. اور ماں کبھی کبھی محسوس بھی کرتی ہے کہ بچہ پیٹ میں لات مار رہا ہے، یہ روح پڑ گئی. اور اس کی ہم نے بڑی لطیف، اس کی بڑی لطیف اندازے میں اندر تربیت حیض کے خون سے کی، وہ خون اس کا خوراک بنا ہوا ہے، لیکن اندر اس کی تربیت ہو رہی ہے، اس کی زندگی مل رہی ہے. پھر یہ پیدا ہوا، تنگ راستے سے ہم نے اس کو دنیا میں اس کا ظہور کیا، اور دنیا میں جب یہ آیا تو ثم انشأناه خلقا آخر، گزشتہ کل تک گندا منی کا قطرہ تھا کہ جب یہ کپڑے پہ لگ جاتا تھا تو ماں باپ جلدی جلدی اس کے دھونے کی فکر میں رہتے تھے، اور اب یہی بچہ ہماری مشینریوں کے کام کرنے کے بعد ایسا تیار ہو کر کے باہر نکلا کہ ہر ماں اور ہر باپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیچے ہوں اور ہمارا بیٹا ہمارے سینے پر ہو. فتبارک اللہ احسن الخالقین، وہ کتنا بابرکت اور کتنا بلند ہے، اس سے بہتر کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے؟ یہ تو پہلی منزل. اور اس منزل کے بعد بچہ جیسے ہی دنیا میں آتا ہے روتے ہوئے آتا ہے، اور اس کو رونے کا اثر ماں کے اوپر ایسا پڑتا ہے، اور ماں کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ ان جذبات ہی سے اس کے سینے میں اور اس کی چھاتی میں دودھ بھراتا ہے. اور اطباء نے لکھا ہے، ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ نو مولود بچے کے لیے ماں کے دودھ میں جو وٹامن اور جن جن غذاؤں کی ضرورت ہے، وہ جو ماں کے دودھ میں موجود ہے، وہ دنیا کی کوئی طاقت یا کوئی ریسرچ اب تک ایسا دودھ بنانے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے. بغیر محنت کے اللہ جل جلالہ وامن والہ نے دودھ کی نہریں جاری کر دی. اب اس کو تکلیف ہوتی ہے، بول نہیں سکتا، یہ روتا ہے، رونے سے اپنا میسج دیتا ہے. آج اس کمزور بالکل حرکت نہیں کر سکتا. اللہ جل جلالہ وامن والہ اسی کی تربیت فرماتے ہیں، اور تربیت فرماتے فرماتے اس کا آتا ہے دور بچپنے کا، بچپنے میں کھیل کود میں گزار کر جوانی کا دور. اور اسی کمزور بچے کو جو گزشتہ کل تک کچھ نہیں تھا، اللہ جل جلالہ وامن والہ اتنی طاقتیں عطا فرماتے ہیں، انہی اعضاء میں جو پہلے تھے، پہلے بھی دو پیر تھے، ابھی بھی دو پیر ہیں، پہلے بھی دو آنکھیں تھیں، ابھی بھی دو آنکھیں، پہلے بھی عقل تھی، ابھی بھی عقل، لیکن پہلے اللہ نے اس کی صلاحیتوں کو سلب کیا ہوا تھا. اب اللہ تعالیٰ اس کو ایسی صلاحیتیں دیتے ہیں کہ یہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو چیلنج کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اللہ اتنی طاقتیں دیتے ہیں اس جسم میں کہ جوانی میں کبھی کبھی شرک میں مبتلا ہو کر خدا کے مقابلے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے، دہریت میں پھنس جاتا ہے، خدا کہاں ہے، کون ہے، کہاں سے کہاں تک اللہ نے پہنچا دیا. اور پھر یہ 40 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، 40 سال، اب 40 سال کے بعد اس کا ڈاؤن فال ہے. آہستہ 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 اللہ تعالیٰ صلاحیتوں کو سلب کرتے ہیں. اب آہستہ آہستہ آنکھ کی بینائی جا رہی ہے، آہستہ آہستہ کان، لقد وطیر وزیتون وطور سینین وحاد البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسفل سافلین میں اترتا ہے. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اب ڈاؤن فال اس کا، یہ جو بہترین ڈھانچہ تھا اب بدترین ڈھانچہ بنے گا. آہستہ آہستہ آنکھوں کی بینائی جا رہی ہے، کان کی بینائی جا رہی ہے، کان کی سنوائی جا رہی ہے، ناک کمزور، دانت کمزور، منہ میں نہ دانت، پیٹ میں نہ آنت، کھانے کا پورا نظام معطل، اچھی اچھی غذا ہے لیکن پسند نہیں، طبیعت نہیں چاہتی. آہستہ آہستہ اس کا ڈاؤن، وہ خود محسوس کرتا ہے کہ اب آہستہ آہستہ میری طاقتیں جو ہے ختم ہو رہی ہے. ثم يرد الى ارذل العمر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم بچہ بناتے ہیں، بچے کے بعد جوانی میں پہنچاتے ہیں، جوانی کے بعد ادھیڑ عمر میں پہنچاتے ہیں، ادھیڑ عمر کے بعد بڑھاپے میں آتا ہے، اور بڑھاپے میں آنے کے بعد ہم اسے نکمی عمر تک پہنچاتے ہیں، ایسی عمر جو کسی کام کی نہیں. ثم يرد الى ارذل العمر، اس کو پہنچا دیا جاتا ہے نکمی عمر تک. کیوں بھائی پہنچا؟ لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ ہر چیز کو جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. ہر چیز کو جانتا ہے اور اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بڈھے سے بات کرو کہ چاچا ہمیں پہچانا آپ نے، میں کون ہوں؟ نہیں پہچانا، کون ہے پتا نہیں. کل تک ہمارے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، پہچانتے تھے، ہم سے کام کرواتے تھے، ہمیں کھلاتے پیتے تھے، لیکن نہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کون ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. دو نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں یہاں، کہ یہ نکمی عمر سے دو قسم کے لوگ محفوظ ہو جاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑھاپے کی محتاجی سے بچاتے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. ایسا اجر ان کو ملے گا جس کا کوئی احصا نہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور خاص طور پر ثم يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. جو حضرات علم میں مشغول رہتے ہیں، حافظ قرآن ہے اور حفظ قرآن کا حق ادا کرتا ہے، عالم ہے اور علم کا حق ادا کرتا ہے، محدث ہے حدیث کا حق ادا کرتا ہے، مفسر ہے تفسیر کا حق ادا کرتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کو 100, 200, 300 سال کی عمر مل جائے پھر بھی اس کے حواس معطل نہیں ہوتے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم کا خزانہ ہے، یہ علم کی حفاظت کا ذریعہ ہے. اگر اس کے حواس معطل ہو جائے تو علم میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. تو علم کی برکت سے اللہ اس کے حافظے کو درست رکھتے ہیں. حضرت مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری دامت برکاتہم کی خدمت میں ہندوستان کے سفر میں جب میں پہنچا تو ہمارے والد صاحب سے ان کے اچھے مراسم تھے، تو میں جب انہیں ملنے کے لیے گیا تو پہلے دن انہوں نے مجھے پوچھا کہ کون ہو، تو میں نے اپنا نام بتایا. کہاں سے آئے ہو؟ میں نے ان کو سمجھایا. کس کے بیٹے ہو؟ ہم نے ان کو پوری تفصیل سمجھائی. اس وقت حضرت مفتی صاحب کچھ بیمار چل رہے تھے، اور روزانہ میں جب تک راندیر میں رہا عصر کے بعد حضرت مفتی صاحب کی ملاقات کے لیے جاتا تھا. تو دوسرے دن پھر میں گیا تو پھر وہی سوالات، بھول گئے تھے کہ میں کون ہوں. تیسرے دن پھر میں گیا تو بھول گئے تھے کہ میں کون ہوں. خیر، تعجب کی بات یہ تھی کہ مجھے وہ بھول رہے تھے، اور اسی طرح دوسروں کو بھی پوچھتے تھے کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے، کیا ہے. لیکن وہ پوری نشست میں ان کے پاس جتنے مفتی بیٹھے ہوئے تھے اور فتوے کا کام کرتے تھے، تو مفتی صاحب کو باتوں کے درمیان میں کچھ نہ کچھ پوچھتے رہتے تھے کہ حضرت فلاں حوالہ کہاں ہے، حضرت فلاں مسئلے کا کیا جواب ہے، تو مفتی صاحب پھر پھر اسے جواب دے رہے ہیں. علم کی حفاظت اللہ جل جلالہ عمن والو فرماتے ہیں. تو یہ جو ہے، یہ سٹیج بائی سٹیج جس خدا نے یہ صلاحیتیں دی، صلاحیتوں کو ترقی دی، صلاحیتوں کو پھر چھین لی، تو جو خدا صلاحیتوں کے نہ دینے کے بعد صلاحیت دے سکتا ہے اور صلاحیتوں کو دینے کے بعد صلاحیتیں لے سکتا ہے، تو وہ خدا قیامت کے دن بھی جہاں صلاحیتیں ہیں وہاں سے چھین کر جہاں صلاحیتیں نہیں ہیں وہاں صلاحیتیں پیدا کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور یہاں ایک دوسرا احسان بھی ہے اس میں، کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اس سے یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارے پاس جتنی طاقتیں اور صلاحیتیں ہیں اور تمہارے جسم میں جتنی مشینری کام کر رہی ہے وہ تمہاری نہیں، وہ ہماری دی ہوئی ہے. اگر تمہاری ہوتی تو پیدا ہونے ہی سے یہ ساری صلاحیتیں تمہارے پاس ہوتی. لیکن بلوغ کے بعد جو آدمی سوچ سکتا ہے وہ بلوغ سے پہلے اس کی عقل اتنی نہیں ہوتی، اور 40 سال کی عمر پر جو اس کی عقل کی پختگی ہوتی ہے وہ 40 سال کے پہلے نہیں ہوتی. اور اس پر پھر اپنا کوئی کنٹرول نہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، بلوغ سے پہلے تو ہم نے خود اپنی عقل کو ایک جگہ پر محفوظ رکھا تھا، بلوغ کے بعد ہم خود اس کو نکال کر لے آئے ہیں. کوئی نہیں، یہ خود بخود آ جاتی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی دینے والا دیتا ہے. تو اللہ جل جلالہ عمن والو اس میں ایک بات یہ اشارہ فرما رہے ہیں، پہلی سب سے پہلا امتنان اور سب سے پہلا احسان، کہ تمہارے پاس تمہارے جسم میں جتنی مشینریاں کام کر رہی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری عطا کی ہوئی ہے. ہم اسے جب چاہتے ہیں دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں لیتے ہیں، اور جب ہم دینے پہ آتے ہیں تو چھپر پھاڑ کے دیتے ہیں، جوانی تک تمہیں پہنچاتے ہیں، اور پھر جب لینے کا وقت آتا ہے چونکہ ہماری امانت ہے اس لیے ہم اسے واپس لیتے ہیں، بینائی کو بھی لیتے ہیں، کان کی سنوائی کو بھی لیتے ہیں، زبان کی بولنے کی طاقت کو بھی لیتے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز کو ہم لیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو یکدم لیتے، اس لیے کہ ہمارے اندر آنکھوں کو ملیامیٹ کرنے کی بھی طاقت ہے، ہمارے اندر تمہارے جسموں کو بدلنے کی بھی طاقت ہے. لیکن یہ ہمارا تم پر کرم ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرح تمہاری طاقتوں کو چھینتے ہیں کہ طاقتوں کے چلے جانے کا تمہیں احساس تک نہیں ہوتا. اگر ایک دم 40 سال کی عمر میں کھینچ لیتے تو تمہیں بڑا صدمہ ہوتا کہ او ہو کل تک میں اتنا مضبوط تھا اور اب اتنا کمزور ہو گیا. لیکن نہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آہستہ 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 ہم اس طرح لیتے ہیں کہ تمہیں پتا تک نہیں چلتا کہ ہماری ساری طاقتیں چلی گئی ہیں. اور جلدی سے جلدی ایک دم اگر ہم ساری طاقتیں لیتے تو تمہیں توبہ کی فرصت نہ ملتی. اللہ کے معاملات میں غور کرنے کا موقع نہ ملتا، اس لیے ہم تمہیں جوانی اور طاقت میں پہنچانے کے بعد آہستہ آہستہ کمزور کرتے ہیں تاکہ ہمارا بندہ اپنے عجز اور انکساری اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر پھر ہمارے در پہ آ کر جھکے کہ اللہ اب آخری مراحل ہے، آپ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ بڑے لطیف اندازے سے اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کے اندر آخرت میں جو سوال جواب ہوں گے اس کے اشکالات بھی دفع فرمائے ہیں، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اپنی تقدیر اور اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی فرمایا اور اپنی توحید کا مظاہرہ بھی فرمایا، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ساتھ ساتھ میں انسان پر ان کے جو ان گنت احسانات ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور ہمیں دعوت ہو رہی ہے کہ بھائی آؤ میرے اوپر ایمان لے آؤ، میری باتوں کو مانو اور میرا کلمہ پڑھو اور میرے احکامات پر چلو تاکہ دنیا کی بھی تمہیں کامیابی ملے اور آخرت کی بھی تمہیں کامیابی ملے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے دل و دماغ میں اس کی معرفت تامہ پیدا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے نور سے منور فرمائے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ اور محبت عطا فرمائے، اللہ تعالی قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پڑھ کر اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر اس کو زندگی کے لیے قرآن مجید کو اپنا گائیڈ اور اپنا ماڈل بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی جو عظمت ہے وہ ہمارے دلوں میں بٹھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھنے کی اور حلال تصور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جن چیزوں کو حرام کیا ہے ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے ان گنت جو ہم پر احسانات ہیں ان احسانات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ان احسانات کے حقیقی معنی میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہم سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔